أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعیب علیہ السلام، قصص الانبیاء. ابھی آپ کے سامنے سورہ آراف کی آیت نمبر 85-93 تلاوت کی گئی. پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شعیب علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ان کی بعثت، دعوت اور قرآن میں ان کا تذکرہ. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، سو تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو. اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے. اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ الہ حقیقی سے روکتے ہو اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر بنا دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہنا یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تو ان کی قوم میں سے جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ. انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تب بھی، اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس کفر سے نجات بخشی تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں. ہاں اللہ جو ہمارا رب ہے وہ چاہے تو ہمارے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، اگر اللہ چاہے تو ہی ایسا ہو سکتا ہے ورنہ نہیں. ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، اے رب ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تم سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ تب ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو میں نے تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، لہذا میں کافروں پر رنج اور غم کیوں کروں، یعنی افسوس کیوں کروں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 85-93۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان تک پہنچایا، رمضان میں داخل کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صیام اور قیام کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب سے ہمارے روزوں کو، قیام کو، تلاوت قرآن کو اور تمام نیک اعمال کو، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان سے پوری طرح فائدہ اٹھانے والا بنائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر فوکس کرنے والے بنے، اس کی تلاوت کرنے والے بنے، اور یہ قرآن ہمارے لیے ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے غموں کا مداوا اور ہمارے ہر مشکلات کا حل بنے، آمین۔ کیونکہ جتنا قرآن کا ساتھ رہے گا، یعنی تلاوت قرآن اور قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، جتنا ہم قرآن سے قریب رہیں گے اتنا ہی ہماری زندگی میں آسانی آتی چلی جائے گی اور ہماری آخرت بھی آسان ہوگی۔ قرآن ہے ہی اس لیے اصل میں کہ وہ ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے ذریعے سے ہم پلے صراط سے گزر سکیں گے۔ یعنی قرآن پر جس نے عمل کیا تھا ایمان لا کر، وہی پلے صراط سے بھی گزر سکے گا جس وقت کسی کا سایہ نہ ہوگا۔ تو قرآن دنیا کی زندگی میں، قبر میں، آخرت میں، ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس کی سفارش ہمیں ملے گی اگر ہم نے دن اور رات میں اس کو پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس کی تلاوت کی دن اور رات کی گھڑیوں میں، تاکہ یہ ہمارے لیے سفارشی بن سکے اور ہمیں ہر جگہ سلامتی کے ساتھ گزروانے والا بنے، آمین۔ جیسے کہ قرآن کے تمام جو بھی قصص ہم پڑھتے آ رہے ہیں یا قصوں میں، ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے، عبرتیں ہیں، دروس ہیں، اور جو اولو الالباب ہیں، جو شعور رکھنے والے ہیں، وہی اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، الحمدللہ۔ یہاں پر شعیب علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، اور ان کا زمانہ بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت کا ہی زمانہ تھا، واللہ اعلم۔ کیونکہ لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ بھی تقریباً ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا، ان کا آس پاس کا ہی زمانہ تھا۔ ان کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، مختلف جو سوسائٹی میں برائیاں ہوتی ہیں اس میں انوالو تھی، اور شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کو اسی بات کی طرف دعوت دی، یعنی جو برائیوں میں وہ مبتلا تھے، معاشرتی برائیوں میں، ناپ تول کی کمی۔ اور یہ بہت بڑا جرم ہے اصل میں کہ کوئی بھی چیز جب کسی کو دیں تو کمی کر کے دیں، اور کسی سے لیں تو زیادہ لیں، اس کو ناپ تول کی کمی کہتے ہیں۔ قرآن میں جو آخری صورتیں آتی ہیں، آخری صورتوں میں بھی ناپ تول کی کمی کی بات کی گئی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کون سی صورت ہے جس میں ہلاکت اور تباہی کہا گیا ہے، کہ جو لوگ بھی قومیں، جی ویری گڈ، ماشاء اللہ، سورہ متففین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا، کہ ویل پہلے تو تباہی ہے، متففین کمی کرنے والوں کے لیے، جب بھی ناپتے ہیں، تولتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کمی کر کے دیتے ہیں، لوگوں کو جب دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں، اور جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور آگے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے، اس کا بھی ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں. اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے، مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا. اور اے میری قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی نہ کرتے پھرو. اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں. انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو. انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں. میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے. میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم، یا ہود کی قوم، یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی، ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو. اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں، اور اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا رب رحم والا اور محبت والا ہے. انہوں نے کہا شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی بہن یعنی تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو. انہوں نے کہا اے میری قوم، کہ میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے، اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے. میرا رب تو تمہارے سارے اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے. اور اے برادران ملت، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں. تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے. اور تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آدھا بوچا تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے. سن رکھو، مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی پھٹکار سمود پر تھی. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ پوری گفتگو میں یعنی شعیب علیہ السلام کی جو گفتگو یہاں نظر آ رہی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کا طریقہ کار کیسا تھا. انبیاء کرام کس قدر محبت سے اپنی قوم سے پیش آتے تھے، کس قدر وہ ان کے خیر خواہ تھے، اور کیسے ان کی باتوں پر صبر کرتے تھے. شعیب علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو بار بار بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے جو پہلے کی قوموں پر آیا تھا. اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہیں آس پاس ہی آباد تھے. شعیب علیہ السلام کی قوم کا علاقہ لوط علیہ السلام کی قوم سے زیادہ دور نہیں تھا، اور وہ دیکھ چکے تھے، سن چکے تھے کہ ان پر عذاب آیا ہے، لہٰذا ان کی طرف توجہ دلائی گئی ان کو. سب سے اہم بات جو یہاں پر انڈر لائن کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو کس طرح سے وہ لوگ طنز کرتے رہے، یہ تانے دیتے رہے. دونوں جگہ ہم نے دیکھا کہ شعیب علیہ السلام نے کتنے بہترین انداز میں تقریر کی، اور اتنی لمبی تقریر ہم کو پیچھے کہیں پر بھی نہیں ملتی. یعنی ہمیں ایسا انداز تو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ان کے واقعات بتائے ہیں، لیکن ڈائریکٹ انبیاء نے مخاطب کر کے اپنی قوم کو جو جملے کہے ہوں، اتنے لمبے جملے شعیب علیہ السلام کے علاوہ ہمیں کہیں اور نہیں ملتے. تو اس سے بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء تھے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے خطابت کی کوالٹیز سے نوازا تھا. یعنی ان کو بہترین انداز تخاطب آتا تھا کہ لوگوں کو کیسے مخاطب کیا جائے، کیسے لوگوں تک اپروچ کیا جائے، یا کیسے لوگوں سے بات کی جائے، اور یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ علمہ البیان، یعنی الرحمن، کہ رحمان تو وہ ہے جس نے ہمیں کیا کچھ سکھایا. سورہ رحمان میں ہمیں کیا کچھ ملتا ہے کہ ہمیں بولنے کی یعنی قوت گویائی عطا کی. سبحان اللہ، جی قرآن سکھایا، قرآن نازل کیا ہمارے لیے، ہمیں قلم دی، قلم سے لکھنا سکھایا، ہمیں زبان سے بولنا سکھایا، یعنی قوت گویائی دی. سورہ قلم میں بھی ہم کو اس کا ذکر ملتا ہے، سورہ رحمان میں بھی ہم کو اس کا ذکر ملتا ہے. تو سبحان اللہ، آپ خود سوچیں کہ یہ جو بولنے کی قوت ہے، یہ صلاحیت آپ خود سوچے کہ اگر ہمارے پاس بہت سارے الفاظ جمع ہوں اور سامنے ہم کسی کو کچھ برا کام کرتے دیکھیں اور ہم ان کو روک نہ سکیں زبان سے، کتنی بے چینی ہوگی نا. اور یہ جو زبان ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہے، اس کی عبادت کے لیے ہے، اس کی تعریف کے لیے ہے، اس کی کبریائی بیان کرنے کے لیے ہے، یا اچھی باتوں کے لیے ہے نا. کتنی کہ یا تو اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو. نکل قیامت کے دن بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی، یعنی جس زبان کی وجہ سے ہی ہم، اللہ نہ کرے کہ جس کی وجہ سے انسان کو وہاں پر سبکی اٹھانی پڑے گی، اس کو بے عزت ہونا پڑے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ہے نا. اس میں زبان ہی کا ذکر تھا اور شرمگاہ کا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زبان ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت اور نعمت ہے جس کو آپ دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، اچھے کاموں میں بھی اور برے کاموں میں بھی. تو انبیاء کرام نے اس کو ہمیشہ، یعنی اپنی زبان کو دعوت دین کے کاموں میں استعمال کیا. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو، یعنی آپ بہت زیادہ فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بات کرتے تھے، آپ کی بات سن کر سامنے والے لوگوں پر اثر ہوتا تھا. اسی لیے تو آپ کو ساحر کہا تھا نا ان لوگوں نے، کہ ساحر ہے، یعنی سحر کرنے والا، جس نے جادو کر دیا ہے. تو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بہترین صلاحیتوں سے نوازا، جب ہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اپنی پیغمبری کے لیے، اپنی رسالت کے لیے. تو شعیب علیہ السلام کو بھی خطابت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ملکہ دیا تھا، یعنی بہت بہترین طریقے سے وہ کلام کرتے تھے. اب دیکھنا بعض باتیں جو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ بعض باتیں ساحرانہ اثر رکھتی ہیں، ہے نا. تو ساحرانہ اثر رکھتی ہیں سے مراد کیا ہے کہ بعض باتوں کا، یہ بعض لوگوں کی باتوں کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ سامنے والا اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات کسی کے کہنے سے ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے پہلے جو ہمارے اندر نہیں تھا، یعنی کوئی بھی نیکی کا جذبہ، کسی کی اسپیچ بہت موٹیویشنل ہوتی ہے، ہے نا. تو سن کر ہمارا خود بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسے کریں. اور بعض اوقات جو ہمارے دل کی بات ہوتی ہے وہ سامنے والا کہہ دیتا ہے. تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے، جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. سبحان اللہ. یعنی کوئی شخص تقریر کرتا ہے، کوئی اسکالر ہو یا کوئی دنیاوی پرسن ہو، کوئی بھی ہو. آج کل تو لوگ بہت ساری چیزوں کے لیے لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، اچھائی کی طرف بھی برائی کی طرف بھی. تو کچھ لوگوں کی باتیں اتنی ساحرانہ ہوتی ہیں کہ یعنی بلا شبہ انسان ادھر کھینچتا چلا جاتا ہے، دوڑتا چلا جاتا ہے. تو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا انداز تخاطب دیا تھا، اور اسپیشلی شعیب علیہ السلام کو. آپ دیکھیں ابھی ہم نے جو پورے جملے پڑھے شعیب علیہ السلام کے، کتنا بہترین طریقہ کار تھا ان کا لوگوں کو بلانے کا. پہلی بات تو سب سے پہلی بات کہ یا قومی، اے میری قوم. اور ہر انبیاء کی دعوت کیا رہی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں ہے. یعنی تمام انبیاء کی دعوت یہی رہی کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، ہے نا. یہ کامن بات سب میں رہی ہے. پھر ہر قوم الگ الگ برائیوں میں مبتلا تھی، لہٰذا اس لحاظ سے ان کے انبیاء نے ان کو مخاطب کیا اور نصیحت کی. ان کی قوم ماپ اور تول کی کمی میں مبتلا تھی، حالانکہ وہ آسودہ حال تھے. اور شعیب علیہ السلام ان کو بہت ہی خیر خواہی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ میں تم سے ایک ایسے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں جو تمہیں گھیر کر رہے گا، اور اے میری قوم ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی نہ کرتے پھرو. سبحان اللہ. اب دیکھیں انبیاء کرام اپنی قوم کے کتنے خیر خواہ ہوتے تھے. اور یہ جو ماپ اور تول میں کمی ہے، یہ صرف ایسا نہیں کہ صرف جو بزنس ہوتا ہے اور جو ترازو میں تولے جاتی ہیں چیزیں، اس میں کمی کرنے کی بات نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی جس کا جو حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ بہت سارے فرائض عائد کیے ہیں اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، تو ان فرائض اور ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا، سب سے پہلا حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر والدین کا آتا ہے، پھر درجہ بہ درجہ تمام رشتہ داروں کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں. تو ان فرائض کو احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کرنا، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بہت کچھ ہے، تم تو آسودہ حال ہو. یعنی وہ اچھے بھلے تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، اس کے باوجود بھی ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یعنی لوگوں کو کم دیتے تھے. کس چیز کی علامت ہے یہ؟ یعنی اس سے ان کی کس طبیعت کا پتہ چلتا ہے؟ جی، یعنی لالچی طبیعت کا پتہ چلتا ہے نا، بخیلی کا پتہ چلتا ہے. جی بالکل، گریڈی تھے، لالچی تھے، سیلفش، بالکل سیلفشنس کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آسودہ حال کیا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نفع ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے. تو یہاں پر اس سے علماء کرام کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نفع مطلب جو جائز نفع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جائز نفع کمانے کو منع نہیں کرتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو کتاب البیوع ہے، صحیح بخاری میں ایک چیپٹر، ایک باب باندھا ہے امام بخاری نے کتاب البیوع کے نام سے، اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی چیز کا مالک ہے بس وہ ظلم نہ کرے، لیکن جتنا نفع چاہے وہ لے سکتا ہے کیونکہ وہ اپنی چیز کا مالک ہے. وہ سامنے والے کو جتنے میں بھی دینا چاہے اور سامنے والا خریدنے کے لیے تیار ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بس یہ کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا نفع ہے تمہارے لیے وہی بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں، یعنی میں تو ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم کیا کچھ کر رہے ہو. تو آپ دیکھیں جواب میں ان کی قوم نے کیا کہا کہ اے شعیب، کہ تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے؟ یعنی اس سے دیکھیں کہ جو ہمیشہ سے انبیاء کے مخاطب لوگ رہے ہیں ان کا معاملہ کیسا تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے انبیاء کو، جو ان کے خیر خواہ ہوتے تھے، جو ان کے ویل وشز ہوتے تھے، ان کو کس طرح سے طنز کر رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں، ٹانٹنگ ان کا جو انداز ہے ان کا، کہ تمہاری نماز یہ تمہیں سکھاتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی کے دور میں نماز فرض رہی ہے. آپ دیکھیں کہ شعیب علیہ السلام کا زمانہ کتنا پرانا زمانہ تھا، تو نماز کیسی عبادت ہے، اور نماز، یعنی نماز اللہ تعالی نے ہر انبیاء کے پیروں پر فرض رکھی، ہر انبیاء پر فرض رہی ہے. ہاں ہو سکتا ہے طریقہ کار الگ الگ رہا ہو، اور آپ جانتے ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کس موقع پر نماز فرض کی گئی، معراج کے موقع پر. لیکن کیا اس سے پہلے نماز پڑھی جاتی تھی؟ تو جی ہاں، بالکل نماز پڑھی جاتی تھی، دو وقت نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن معراج کے موقع پر پانچ وقت نماز فرض کی گئی. سبحان اللہ. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ وہ کہنے لگے قوم کے لیے کہ تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہم، ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیں، یہ اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں. یعنی انسان کی سوچ ہمیشہ سے یہ رہی ہے، آپ سوچ آج بھی دیکھیں اور کمپیئر کریں آپ آج کے دور کے لحاظ سے بھی، کہ انسان سمجھتا ہے کہ جو مال مجھے حاصل ہوا ہے اس کو میں جس طرح سے چاہوں حاصل کروں، اور جس طرح سے چاہوں لٹاؤں اور خرچ کروں. یعنی میں کسی سے حاصل بھی کر سکتا ہوں کسی بھی طریقے سے، دھوکے سے، کسی بھی طریقے سے، اور اس کو لٹا بھی سکتا ہوں کہیں پر بھی کسی بھی طریقے سے. اور اس لیے آپ دیکھنے کہ فضول خرچی کا کیا حال ہے، اسراف کا کیا حال ہے، کہ جہاں ضرورت نہیں وہاں پر بھی انسان پیسہ لگاتا ہے، اور لوگوں سے حاصل کرنے میں دھوکے کے ساتھ ان کو دھوکا دے کر مال حاصل کرتا ہے، رشوت سے، الگ الگ طریقوں سے، ناپتول میں کمی کر کے یا ڈنڈی مار کے، ہر طرح سے وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کرنا چاہتا ہے. تو نہیں، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. ایون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کرنے والے لوگوں سے بھی کہا کہ جو تاجر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رسول اکرم کی احادیث پہلے پڑھیں. یعنی اگر کوئی شخص بزنس کرنا چاہتا تو اس کو رسول اکرم کی احادیث پہلے پڑھنا پڑے گی کہ قرآن اور حدیث ہمیں کیا اصول دیتے ہیں، بزنس کے کیا اصول ہیں، اس میں کیسے آپ جو نفع کمائیں گے، جائز نفع، وہ بالکل آپ کے لیے جائز ہوگا، لیکن اس میں آپ زیادتی نہیں کر سکتے، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو نماز کا تانا دے رہے تھے شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہ تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہم اپنے باپ دادا کے زمانے سے دیکھتے آ رہے ہیں پوچھتے ہوئے، تو کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ اور کیا جو مال میں، مال ہمارا ہے، ہم اس میں جو کرنا چاہیں ہم وہ کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو. لیکن سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنے بھی دشمن رہے ہوں قوم کے لوگ، لیکن وہ کبھی نبی کی راست بازی تھی، ان کی جو خوبیاں تھیں اس کو ڈینائی نہیں کر سکے. یعنی اتنی ہٹ دھرمی کے باوجود وہ لوگ کبھی نبی کے تعلق سے کوئی بری بات نہیں کہہ سکے کہ ان کی ذات پر، ان کے کردار پر. یہاں پر بھی وہ شعیب علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم تو بہت ہی نرم دل ہو، ہے نا؟ نرم دل بھی ہو اور کیا ہو، ساتھ میں راست باز بھی ہو، سچے ہو. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ اچھا یہ جو بزنس ہے اس میں کوئی نرم دلی نہیں چل سکتی، اس میں راست بازی نہیں چل سکتی. لوگ کہتے ہیں آج کل کہ بزنس میں دھوکہ دیے بغیر کام چلتا ہی نہیں ہے، بزنس میں جھوٹ بولے بغیر کام چلتا ہی نہیں ہے. سنتے آئے ہیں آپ یہ باتیں؟ بالکل. تو یہاں پر جو ان کی صفت بتائی گئی ہے کہ انک لانت الحلیم الرشید، اب آپ دیکھیں کہ یہی صفت پیچھے کس کی تھی؟ حلیم کا لفظ ہم نے کس کے لیے پڑھا تھا؟ کون سے دو انبیاء کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. ویری گڈ ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرن. تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو بہت ہی نرم دل، حلیم، بردبار اور رشید راست باز ہو، رشد کو پہنچے ہوئے ہو. پھر وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تمہیں صحیح بات بتا رہا ہوں، اور اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں اس کے خلاف کرنا چاہوں گا؟ یعنی جو میں کام خود نہیں کرتا، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آلریڈی حلال رزق دیا ہے، تو میں جس چیز سے تمہیں منع کر رہا ہوں میں خود بھی وہ نہیں کروں گا. یعنی وہ اس کا مطلب ہے کہ جو انبیاء تھے یا جو نبی تھے شعیب علیہ السلام، وہ حلال طریقے سے رزق کماتے تھے اور ان کو اسی میں فائدہ مل رہا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ اپنی قوم کو بھی اسی بات کی طرف دعوت دے. تو ہمیشہ سے انبیاء کا کردار کیا رہا ہے کہ جو کہتے ہیں وہ پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں، اور یہی ایک دائیانہ کردار ہونا چاہیے. یعنی ایک دین کے دائی کو اسی پر کاربند رہنا چاہیے کہ جو وہ خود، یعنی جس کی دعوت دے رہا ہو وہ خود بھی اس پر عمل کرے. کیونکہ ہم قرآن میں کیا پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، قبول مقتل عند اللہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ جو تم کہو اور وہ نہ کرو. تو لہٰذا اس بات سے ہمیں روکا گیا ہے کہ جب ہم جس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں ہم خود بھی اس پر عمل کریں، سب سے پہلے ہم عمل کر کے دکھائیں. یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے. تو ہمیشہ سے انبیاء کرام خود جس پر عمل کرتے تھے اسی بات کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے تھے، یہ دعوت دیتے تھے. اور میں تو تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک دائی کو کیا ہونا چاہیے کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ جتنی بھی میری استطاعت ہے میں اس کے مطابق تمہاری اصلاح چاہتا ہوں. اور اصلاح سے کیا ہے مراد؟ یعنی زمین میں امن و امان ہو، زمین میں فتنہ اور فساد نہ ہو، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کی جائے، لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک طریقے سے، راست باز طریقے سے پورے کیے جائیں، اور لوگوں کو تکلیف نہ دی جائے. یہی انبیاء کا مشن رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے سے زمین پر اصلاح کا کام ہو. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء کی دعوت اور ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ زمین پر امن و امان قائم ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. یعنی ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. اور سبحان اللہ، یہ جو جملہ ہے بہت ہی مشہور جملہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر سرٹیفکیٹس پر بھی لکھا رہتا ہے، یا بہت سے لوگ بھی کہتے ہیں وما توفیق الا باللہ، کہ جو بھی توفیق ملتی ہے، یعنی ایون نیکی کرنے کی توفیق بھی جو ملتی ہے وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ کہ ہمارا ذاتی کمال ہے کہ ہم اپنی کالر کھڑی کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ نہیں. ایک دین کے دائی کے لیے کیا ضروری ہے کہ کوئی بھی کام جب اس سے اللہ تعالیٰ لیتا ہے یا وہ کوئی کام کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور یہی جملہ کہے کہ وما توفیق الا باللہ، کہ یہ جو بھی توفیق مجھے ملی ہے یا یہ جو بھی کام میں نے کیا ہے نیکی کا، یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے. یعنی یہ دینے والے سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے چاہا تو مجھے یہ کام کرنے کی توفیق ملی، مجھے یہ موقع ملا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو مجھے کہاں ملتا یہ موقع؟ تو کسی بھی نیکی کے موقع کو اپنی ذاتی، اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ مجھ سے یہ کام لیا. ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی اور سے بھی لے سکتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موقع دیا. تو وما توفیق الا باللہ. تو ایک تو اصلاح کا کام انبیاء کی ذمہ داری رہی ہے، اور یہ ہر دائی دین کی ذمہ داری ہے. اور دیکھیں کہ جو آج کل جتنی بھی دنیا میں تنظیمیں کام کر رہی ہیں یا جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، یہ سب ان کا کام کیا ہے کہ ان اريد الا الاصلاح، کہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اصلاح کا کام ہو. تو آپ بتائیے کہ جو بھی آرگنائزیشن ہے، جو بھی تنظیمیں ہیں، جو بھی جماعتیں ہیں یا جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں، تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے یا ان کی مخالفت کرنا چاہیے؟ سپورٹ کرنا چاہیے، جی بالکل. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما دے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تم کیا کرو؟ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کا خاص حکم ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن مخالفت نہ کریں. یعنی یہ بھی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے لیول پر لوگ کام کرتے رہیں گے، کیونکہ ابھی فی الحال ہم امت مسلمہ کوئی ایک جگہ جمع نہیں ہے، ہم بکھرے ہوئے لوگ ہیں ابھی فی الحال. تو ابھی کیا ہوگا کہ ہر کوئی اپنے حساب سے اپنے لیول پر یہ کام کرتا رہے گا، اصلاح کا کام کرتا رہے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک دوسرے کی سپورٹ کرنا ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے, ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا ہے, مدد کرنا ہے, ان کو نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا ہے, نہ کہ مخالفت کرنا ہے. لیکن ہمارا کیا حال ہے آج کے دور میں؟ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ ایک دوسرے کے راستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں. جی, سب کا مقصد ایک ہے, سب کا مشن ایک ہے, سب کا کام ایک ہے. سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو, سب یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں نیکی پھیلے, دنیا میں لوگ نیک کام کریں, لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, لوگ اچھے اخلاق سے پیش آئیں, لوگوں کے اندر نیکی کا جذبہ ہو, برائیوں سے لوگ بچیں. سب کی یہ خواہش ہے اور یہ ہر مسلمان کی خواہش ہونا چاہیے, کیونکہ ہم کو امت وسط بنایا گیا ہے. ہم کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیا تھا, کیونکہ انبیاء کا مشن ہمارے ذمے ہے اب, تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے یہ کام کیا تھا. ہم سے گواہی لی جائے گی, لوگوں سے بھی گواہی لی جائے گی. تو آپ بتائیں کہ لوگ ہمارے بارے میں پھر کیا گواہی دیں گے اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو؟ ہمارے حق میں گواہی دیں گے کہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اچھا یہ فلاں مسلمان بندہ تو ہمارے پاس رہتا تھا لیکن اس نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا, یا اس نے ہمیں کبھی نہیں بتایا. تو ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن لوگ ہمارے خلاف گواہی دیں. تو ہمیں کسی نہ کسی لیول پر تو یہ کام کرنا ہے. تو دنیا میں جو بھی آرگنائزیشن چل رہی ہیں ہم کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, ہمیں کہیں نہ کہیں جڑنا چاہیے, کیونکہ دیکھیے یہ ایک بامقصد زندگی ہے. آپ دیکھیں کہ انبیاء کی زندگی کا مشن کیا ہوتا تھا, کیا مقصد ہوتا تھا, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں قصص بتائے ہیں انبیاء کے, کس مقصد کے تحت بتائیں؟ کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں ایک کہانی سنانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں. کس مقصد کے تحت قرآن میں یہ قصص بیان کیے گئے ہیں؟ اور جو انداز ہے, اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن ہر نبی کی جو تقریر ہے یا ہر نبی کا جو انداز تخاطب ہے یا ہر نبی کا جو کام یا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی اور کس طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کیا, اس پر ہم کئی گھنٹے بات کر سکتے ہیں, ایک ایک لفظ پر غور کر سکتے ہیں. کہ سبحان اللہ, ان کا انداز, ان کا طریقہ کار, ان کے الفاظ, ان کی خیر خواہی. اللہ تعالیٰ قرآن میں رسول اکرم کے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, کہ اے نبی کہ آپ اپنی جان کھو دو گے ان کے پیچھے. سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ انبیاء کس حد تک خیر خواہ ہوتے تھے, کہ آج ہمارے اندر وہ خیر خواہی ہے؟ تو انبیاء کے جو واقعات بتائے گئے ہیں, انبیاء کی جو کوشش بتائی گئی ہے, انبیاء کے جو قصص بتائے گئے ہیں, ان کا جو انداز تخاطب ہے, ان کے جو الفاظ ہیں, اس پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے کتنے خیر خواہ ہوتے تھے, وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے کتنے زیادہ بے چین ہوتے تھے. ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ ایک کو پکڑ پکڑ کر آگ سے بچائیں تاکہ وہ لوگ عذاب سے اور آگ سے بچ جائیں. اس حد تک کی خیر خواہی ہمارے اندر ہونا چاہیے. تو انبیاء کے جو قصے ہیں, انبیاء کے جو قصص بیان کیے گئے ہیں, وہ ہمیں سبق سیکھنے کے لیے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں, ان کا طریقہ کار اپنائیں, انہوں نے جو اسٹریٹجی استعمال کی تھی اس کو اپنائیں. اور دیکھیں, ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیشہ بہت سارے لوگ آپ کی دعوت پر لبیک کہیں گے, بہت سارے لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے. نہیں, مخالفتیں ہوں گی, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ ایک اسکالر بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کرنے کے لیے اٹھے ہیں اور آپ کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دعوت میں کوئی کمی ہے. کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے راستے کی طرف بلائیں اور لوگ آپ کے لیے پھولوں کے ہار پہنائیں اور آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائیں, ہو ہی نہیں سکتا. تمام انبیاء کی سنت رہی ہے یہ کہ ہر دفعہ انبیاء کرام کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا اور بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے, اور ہمیشہ ایسا ہو کہ وہ کم تعداد پھر انبیاء کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر گئی اور پھر پیچھے ان قوموں پر عذاب آیا جنہوں نے رسولوں کا ساتھ نہیں دیا تھا یا ان پر ایمان نہیں لایا تھا. تو آپ جب دین کا کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں یا کوئی بھی نیک کام آپ کرتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی مخالفت نہ ہو. آپ کی مخالفت ضرور ہوگی. جیسے آپ کو میں نے کئی دفعہ میں نے کہا نا کہ یہ قدم قدم بلائیں, یہ سواد کوئے جانا, وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. یعنی اس راستے میں تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑے گا, آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی, کہیں نہ کہیں سے مخالفت آئے گی, کسی نہ کسی طریقے سے مخالفت سامنے آئے گی, کہیں کم کہیں زیادہ, لیکن آپ کو اپنا کام کرتے چلے جانا ہے. تو یہاں پر شعیب علیہ السلام کہیں کہ وما توفیق الا باللہ, کہ جو بھی مجھے نیکی کی توفیق ملی ہے, جو میں تمہیں اللہ کے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہوں, یا جو میں نیکی کے کام کرتا ہوں, یا جو میں اگر راست باز ہوں, جو بھی کچھ ہوں, یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے. سبحان اللہ, کتنا خوبصورت جملہ ہے نا یہ. اور بار بار یہ جملہ ہم سب کو کہنے کو دل چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ہم اچھا کام کرتے ہیں تو دل سے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ وما توفیق الا باللہ, کہ اللہ ہی کی توفیق سے پاسبل ہو سکا ہے, ورنہ ہمارے اندر کیا استطاعت ہے؟ آپ بتائیے کہ کسی کے بھی اندر استطاعت ہے کہ وہ نیکی کے کام بھی کر سکے؟ ایون کسی کے اندر نہیں ہے یہ توفیق جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو میں تو تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں اور یہ توفیق کا ملنا اللہ کے فضل سے ہے اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. سبحان اللہ, انبیاء کا یہ جو طریقہ کار تھا یا انبیاء کا جو اللہ کی طرف رجوع کا طریقہ تھا, آپ دیکھیں جنگ بدر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں, اگر ان کو کچھ ہو گیا تو تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا, اے اللہ ان کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی مدد فرما, ان کو نصرت اور فتح سے نواز. تو انبیاء اکرام ہمیشہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتے تھے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کیا بس صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعا کی تھی؟ نہیں, بلکہ آپ دیکھیں جنگ بدر میں آپ نے ہر وہ اسٹریٹجی اپنائی, صحابہ کرام کے ہر مشورے کو قبول کیا جہاں سے آپ کو لگتا تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمان فتح پا سکتے ہیں, ان کو نصرت مل سکتی ہے. آپ نے ایسی جگہ منتخب کی, آپ نے ہر وہ طریقہ اپنایا, لوگوں کو اس طرح سے کھڑے کیا کہ دکھائی دے کہ بہت سارے لوگ ہیں, ہر اسٹریٹجی آپ نے استعمال کی. پانی کے جو چشمے تھے ان پر پہلے آپ نے خود مسلمانوں نے اس کو گھیر لیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس پانی رہے اور دشمن کے پاس پانی نہ رہے. تو ہر طرح سے آپ نے ہر کوشش کی اور دعا بھی کی, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ. تو ہر نبی کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور پھر ساتھ میں ان کا سارا توکل اللہ تعالیٰ پر ہوتا تھا, سارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا تھا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے. آج بھی اگر ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے, کوئی زندگی میں کوئی مشکلات ہیں, آزمائشیں ہیں, کوئی پریشانی ہے, یا دعوت دین کے کاموں میں ہی آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو ہم کس کی طرف رجوع کریں گے, کس سے مدد مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے, وہی ہمیں ہر مشکل سے نکالنے والا ہے. تو انبیاء کرام کا یعنی سب سے جو خوبصورت انداز ان کا طریقہ ہم کو نظر آتا ہے کہ وہ ان کا سارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا تھا, تو ہمارا بھی سارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہو. وہ کہتے ہیں کہ کیا غم ہو اگر ساری خدائی ہو مخالف, کافی ہے اگر ایک یعنی اللہ میرے لیے ہے, تو ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو آپ بتائیں کوئی غم ہو سکتا ہے بھلا؟ اور اگر ساری دنیا ہمارے ساتھ ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانی کریں تو کوئی ہم کو بچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں بچا سکتا. تو لہٰذا ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو سکتا ہے مجھ سے. لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ تو کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے, لوگ تو آپ کو کبھی بھی سیدھے راستے پر چلنے ہی نہیں دیں گے, ہمیشہ مخالفت ہی کرتے رہیں گے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ہم کو پرواہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہم سے راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے یا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے پھر پیچھے کی قوموں کے ذریعے سے ان کو ڈرایا کہ تم دیکھ چکے ہو گے, تم سن چکے ہو کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر کیسے عذاب آیا, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام کی قوم پر کیسے عذاب آیا, اور ابھی لوط علیہ السلام کی مصیبت تو تم دیکھ ہی چکے, نہیں قریب کا واقعہ ہے, کچھ دور نہیں ہے. تو تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو. اب دیکھیں نوح علیہ السلام ہو, چاہے ہود علیہ السلام ہو, یا چاہے صالح علیہ السلام ہو, ان سب نے اپنی قوم کو کیا کہا کہ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود. سبحان اللہ, یعنی ہر نبی نے اپنے لوگوں کو, اپنی مخاطب قوم کو کیا کہا کہ اللہ کی طرف پلٹو, استغفار کرو, اس سے مدد مانگو, اس سے معافی طلب کرو. اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کیسے کروایا کہ ان ربی رحیم ودود, کہ بے شک وہ کیا ہے, بہت محبت کرنے والا ہے, انتہا سے زیادہ محبت. ودود اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ یعنی اس میں رحمت ہے, شفقت ہے, سب کچھ ہے. یعنی اس کا اردو کہا جاتا ہے کہ ودود لفظ کا ترجمہ اردو میں کیا ہی نہیں جا سکتا, اتنی وسعت ہے اس میں. سبحان اللہ, جو مودت پڑھتے ہیں نا وہ اسی سے نکلا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کا جو طریقہ کار تھا وہ کیا تھا, کہ کیسے وہ اپنے رب کا تعارف کرواتے تھے اپنی قوم کو, تاکہ خود ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے محبت پیدا ہو سکے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آگے بڑھ کر اس کی فرما بردار بن سکیں. تو لیکن آپ دیکھیں کہ آج ہمارا کیا حال ہے, کیا ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ایسے غور کیا, یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں سوچا؟ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں, آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات, اس کے نام جو اسماء الحسنہ ہیں, اسماء اللہ الحسنہ, جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. انبیاء کرام ہمیشہ سے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کرواتے تھے وہ اس طرح سے تعارف ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت کی امید دلاتے تھے. اور اب دیکھیں استغفار کی بات کی گئی ہے. تمام نوح علیہ السلام نے بھی کہا کہ تم استغفار کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں مدد دے گا بیٹوں سے, مال سے, سب سے. پھر ہود علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی, صالح علیہ السلام نے بھی یہی بات کی کہ استغفار کرو. اب دیکھیں کہ ابھی ایون ابھی وہ لوگ ایمان بھی نہیں لائے ہیں تب بھی استغفار کی بات کی جا رہی ہے. تو استغفار کتنا ضروری ہے. اور یہ جو مہینہ ہے یعنی رمضان جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں, تو سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ یہ مہینہ خاص ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم کیا کریں. اسی لیے بہت سارے اسکالرس یہ کہہ رہے ہیں کہ تین اوقات ایسے ہیں, تین اوقات کہہ سکتے ہیں اس کو, تین گھنٹے کہہ سکتے ہیں جو آپ مس نہیں کر سکتے رمضان کے دوران. اور وہ کیا ہے کہ افطار سے پہلے کا ٹائم. تو ہم کیا کریں کہ افطار سے پہلے تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں, معافی مانگے, استغفار کریں. کیونکہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کثرت سے رمضان میں اسپیشلی افطار سے پہلے کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو اپنے لیے بھی استغفار کریں, اپنے آبا اور اجداد کے لیے بھی استغفار کریں, اور اپنی امت کے لیے بھی استغفار کریں کہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی. تو افطار سے پہلے یعنی رمضان میں ایک گھنٹہ ایسا کوئی ضرور ہو ہمارا, کچھ وقت ایسا ہو کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور استغفار کریں خاص طور سے, کیونکہ یہ مہینہ ہی استغفار کا مہینہ ہے. دوسرا وقت وہ ہے جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر جائے یعنی تہجد کا وقت, جو لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ ہوتا ہے حصہ. تو اس وقت اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, چاہے نماز پڑھ کے, چاہے دعا کر کے, چاہے استغفار کر کے. تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں, بخشش مانگیں اس سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے کچھ دوں, ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کر دوں, یا مجھ سے کوئی دعا کرے اور میں اسے وہ عطا کروں. تو سبحان اللہ, یعنی یہ جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے اس وقت, صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو ایک یہ حصہ ہے, ایک یہ وقت ہے. اور تیسرا ایوری فرائیڈے مغرب سے عصر کے درمیان, یا پھر کوئی ایک گھڑی ایسی ہے جمعہ کے دن جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور دعا رد نہیں کی جاتی. تو ہم جمعہ کے دن کو خاص طور سے اسپیشلی عصر اور مغرب کے ٹائم یا پھر خطبے کے دوران دعا ضرور کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرے. تو ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی کہا کہ تم استغفار کرو, تم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو, اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے, بہت محبت کرنے والا ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اب جواب میں دیکھیں ان کی قوم کیا کہتی ہے کہ ہم تو دیکھتے کہ تم تو بہت ہی کمزور ہو, اگر یہ تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تو تمہیں کب کا سنگسار کر دیے ہوتے. یعنی ان کو قبیلے کی فکر زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی ان کو اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیسی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے ابو طالب کے سپورٹ کی وجہ سے جب تک کہ آپ کو ہاتھ نہیں لگایا, لیکن جیسے ہی آپ کے چچا کا انتقال ہوا, ڈیتھ ہوئی, وہ آپ کی جان کے پیچھے پڑ گئے کفار مکہ. تو ان لوگوں کو قبیلوں کا تو زیادہ ڈر اور خوف ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. یعنی کتنا ان کا حال برا ہے, حد سے زیادہ, کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. تو اس لیے جب قومیں بے خوف ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے تو پھر ان پر عذاب آتا ہے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کئی لوگ اتنا زیادہ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو کوئی احساس نہیں کہ ہمیں کوئی ایسی ذات ہے جس کے سامنے ہم کو جواب دینا ہے, ہمارے تمام گناہوں کا حساب دینا ہے, یا ہماری پکڑ بھی ہوگی جو ہم اللہ تعالیٰ کے کھلم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں, اس پر ہماری پکڑ اور گرفت ہوگی. کوئی خوف نہیں رہا لوگوں کو. اس لیے تو جس کا جو دل چاہ رہا ہے کر رہا ہے, جس پر جتنا ظلم کرنا دل چاہتا ہے اتنا ظلم کیا جا رہا ہے, اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی. تو الٹا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تمہیں سنسار کر دیتے اگر تمہاری برادری یا قبیلہ نہ ہوتا. تو انہوں نے وہی کہا کہ کیا تم کو قبیلے کا زیادہ خوف ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. پھر کہا کہ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ, میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں, عنقریب تم ایسے عذاب سے دو چار ہوگے جو تمہیں رسوا کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ نبی کو اور ان کے ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا. کہا جاتا ہے کہ ایک چنگھاڑ تھی، زلزلہ تھا اور آگ کی بارش تھی. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ بادل ہیں جو برسنے والے ہیں ان کے اوپر، لیکن ایکچولی وہ آگ کے بادل تھے. لا حول ولا قوۃ الا بالله. آپ دیکھیں کہ کتنے ایک لالچی طبیعت کی وجہ سے ان کے اوپر کتنا بڑا عذاب آیا، اور ان کے ناپ تول میں کمی کی وجہ سے. ان کو، یعنی جو بستی ہے ان کی، اس کو الائکہ بھی کہا گیا ہے. کذب اصحاب الائکہ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتیون. سورہ ہجر میں بھی ان کا ذکر ہے، اصحاب الائکہ لظالمین. اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی ظالم گناہگار تھے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور دونوں شہر کھلے راستے پر موجود ہیں. یعنی ایسی بستی تھی یہ جہاں بہت سارے درخت تھے، یا ہو سکتے بہت سارے باغات اور جنگلات رہے ہوں. بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. تو یہ اہل مدین عربی باشندے تھے، یہ لوگ اپنے شہر مدین میں رہتے تھے جو سیریا وغیرہ یا اس کے آس پاس کا علاقہ ہے، حجاز سے لگا ہوا جو علاقہ ہے وہ بھی کچھ کہتے کہ وہاں پر یہ قوم آباد تھی، اور بعض کہتے کہ یہ بھی مدین یا مدائن یا مدین کا جو علاقہ تھا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے وجود میں آیا، واللہ عالم. اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اپنی قوم کو ایمان کی طرف دعوت دینے کے لیے انتہائی فصاحت اور بلاغت سے کام لیتے تھے، اسی لیے ان کو خطیب الانبیاء کہا گیا. مدین کے لوگ کافر تھے، رہزنی کرتے اور مسافروں میں دہشت پھیلاتے تھے، اور ایکہ کو پوچھتے تھے. ایکہ یہ ایک قسم کا درخت تھا جس کے ارد گرد درختوں کا جھنڈ تھا. ان لوگوں کا لین دین کا معاملہ بہت برا تھا، ناپتول میں کمی کرتے تھے، لیتے وقت بڑے پیمانے سے ماپتے اور باٹوں سے تولتے، اور دیتے وقت چھوٹے پیمانے اور کم وزن کے باٹ استعمال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں شعیب علیہ السلام کو رسالت کا منصب عطا کیا، تو شعیب علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دی، انہیں سودا کم دینے اور راہ چلتے لوگوں کو پریشان کرنے سے منع کیا. کچھ لوگ ایمان لائے لیکن اکثریت نے کفر کا راستہ اختیار کیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل فرمایا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاعراف میں کہ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ماپ تول کو پورا کیا کرو، اس میں کمی نہ کیا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نفع تمہارے لیے کافی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ راستے میں ان راہزن بھی تھے اور ٹیکس وصول کرتے تھے، کیونکہ بڑی شاہراہ یہاں سے گزرتی تھی، بڑے بڑے روڈ سے یہاں سے گزرتے تھے، تجارت کے لیے قافلے وہاں سے گزرتے تھے، تو یہ لوگ غنڈا بن کر وہاں ٹیکس وصول کرتے تھے اور دہشت گردی کر کے راستے کو روکتے تھے. آپ دیکھیں کہ آج بھی ایسا نہیں ہے، یہ ہر جگہ دہشت گردی ہے، ہر جگہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے زبردستی کا. امام سدی صاحب اکرام سے روایت کرتے ہیں کہ وہ لوگ گزرنے والے لوگوں کے مالوں میں سے دسواں حصہ وصول کیا کرتے تھے. ابن عباس نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ ظالمانہ طریقہ انہوں نے ہی ایجاد کیا، شعیب علیہ السلام کی قوم نے، کہ لوگوں سے زبردستی ٹیکس وصول کرنا کہ تم ہمارے راستے سے گزرے لہٰذا ہم کو ٹیکس دو. تو پھر شعیب علیہ السلام نے جب ان کو اس بات کے لیے سمجھایا تو قوم نے ان سے اعلان بغاوت کر دیا. اب دیکھیں ہمیں بھی جو بات سکھائی گئی ہے کہ جو جائز نفع ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے، جو صحیح ہوگا، جیسے عبداللہ بن عباس اور حسن بصری کہتے ہیں کہ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے لینے کی نسبت اللہ کا دیا ہوا حلال رزق تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، کہ حلال طریقے استعمال کریں. ہمیں نفع لینے سے منع نہیں کیا گیا، یقین جانیے. نفع آپ لے سکتے ہیں، بطور ایجنٹ کے آپ کام کر سکتے ہیں، اس پر کمیشن بھی آپ وصول کر سکتے ہیں، لیکن معاملات سارے کھرے کھرے ہوں، دھوکہ نہ ہو اس میں. ابن جریر رحمہ اللہ نے فرمایا، لوگوں کو پوری چیز ناپتول کر دینے کے بعد تمہارے پاس جو نفع بچتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم ناپتول میں کمی کر کے لوگوں کے حق میں سے رکھ لیتے ہو. یعنی اگر تم ایمانداری سے پورا ناپ تول کر دو گے لوگوں کو اور اس سے جو نفع آئے گا وہی کافی ہو جائے گا تمہارے لیے، اس میں برکت بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے کہہ دو کہ پاک چیزیں اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہوتی. حالانکہ ہو سکتا ہے ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں اچھی لگے، لیکن اس کے اچھی لگنے سے تھوڑی وہ پاک ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو بے برکت کر دیتا ہے اور خیرات یعنی اچھی چیزوں کو صدقات کو بڑھاتا ہے. سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود زیادہ بھی ہو تو اس کا انجام قلت ہی ہے، یعنی اس میں نقصان ہی ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بیچنے والا اور خریدنے والا سودا قائم رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں جب تک کہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہو. اگر وہ سچ بولے اور سودے کی حقیقت کو واضح کریں تو دونوں کو ان کے سودے میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں یا چھپا لیں، جھوٹ بولیں، تو ان کے سودے کی برکت مٹ جاتی ہے. صحیح بخاری. تو شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تمہارا جو اصل نفع ہے تمہارے لیے وہی بہت فائدہ مند ہے، تم کو دھوکہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور میں تمہیں جو بھی حکم دے رہا ہوں یا جو بھی بات بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ثواب کی نیت سے بتا رہا ہوں، میرا اس میں اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن قوم تو ظاہر سی بات ہے وہ برائی پر ٹکی ہوئی تھی، تو الٹا اس نے طنز کیا شعیب علیہ السلام پر. تو آپ دیکھیں کہ ہمیشہ لوگوں نے نیکیوں کا مذاق اڑایا ہے، آج بھی لوگ نیکی کی ہی دھمکی دیتے ہیں سامنے سے، یا پھر ڈراتے ہیں یا پھر مذاق اڑاتے ہیں کہ اچھا بڑے نیک بنتے ہیں، بڑے پاک باز بنتے ہیں، خود تو اپنے آپ کو دیکھ لو، اس طرح سے جملے کہے جاتے ہیں نا جب آپ کسی کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، تو الٹا لوگ آپ کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں، آپ کی پرانی غلطیوں کو بیچ میں لاتے ہیں کہ اچھا پہلے خود تو دیکھ لو، پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ لو خود تو کیسے تھے. تو یہاں پر بھی انہوں نے کیا کہا کہ مذاق اڑانے کے لیے یہ بات کہی کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں کہ یہی آپ کو حکم دیتی ہے کہ ہم پر پابندیاں لگائیں اور ہم صرف آپ کے معبود کی عبادت کریں اور ان سب کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے آبا اور اجداد پوچھتے آئے ہیں، ہم اپنے معاملات صرف اس انداز سے انجام دیا کریں جو آپ کو پسند ہے، یعنی کہ ہم اب ہر معاملے میں کہ آپ ہی کی بات مانیں، آپ ہی کی پسند ناپسند پر چلیں. یہ قوم کہہ رہی ہے جو طریقے آپ کو پسند نہیں کیا ہم وہ طریقے سب چھوڑ دیں. حقیقت یہ ہے کہ صرف آپ ہی عقل مند اور سمجھدار ہیں. ابن عباس، ابن جریج اور زید بن اسلم اور ابن جریر نے فرمایا اللہ کے دشمنوں نے یہ بات مذاق اڑاتے ہوئے کہی تھی، یعنی ایکچولی وہ دیکھا جائے تو تنزیہ کر رہے کہ اچھا تم تو بڑے عقل مند بنتے ہو کہ بس تم ہی عقل مند رہ گئے ہو دنیا میں، تم ہی رشد و ہدایت والے ہو، ایسا کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا. تو سبحان اللہ. لیکن آپ دیکھیں کہ شعیب علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، تو یہ دعوت کے لیے نرم الفاظ استعمال کرنے کا اسلوب ہے میری قوم، اور اس میں حق بالکل واضح کر دیا گیا ہے، دلائل بھی ہیں، سب کچھ ہے. اور سبحان اللہ پھر آپ دیکھیں ان کی خیر خواہی کیسی کہ میں چاہتا ہوں کہ تم پر وہ عذاب نہ ہے جو پچھلی قوموں پر آ چکا ہے. یہ بھی ایک طرح سے انبیاء کی طرف سے قوم کے لیے خیر خواہی ہوا کرتی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو لا کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کے پیٹ سے انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، وہ ان کے ارد گرد تکلیف کی شدت سے چکر کاٹنا شروع کر دے گا جس طرح چکی چلانے والا گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے. جہنمی اکٹھے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے فلاں صاحب آپ کو کیا ہوا، کیا آپ ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیا کرتے تھے اور برے کاموں سے منع نہیں کیا کرتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں میں نیکی کی تلقین تو کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا، برائی سے منع تو کرتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب کر لیا کرتا تھا. صحیح بخاری، لاہور ولا قوۃ الا باللہ. جب بھی یہ حدیث پڑھو اتنا ڈر لگتا ہے، دل چاہتا ہے کہ کچھ بھی نہ کہیں ہم اپنی زبان سے، بس اللہ تعالیٰ ہی ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو بات ہم کہہ رہے ہیں دوسروں کو اللہ تعالیٰ ہمیں خود اس پر پہلے عمل کرنے والا بنائے. تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ جس کام سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، یعنی میں جو بھی نیکی کا کام تمہیں بتاتا ہوں سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرتا ہوں، تمہیں جس غلط کام سے روکتا ہوں سب سے پہلے خود اس سے اجتناب کرتا ہوں. اب دیکھیں یہودیوں یعنی بنی اسرائیل کی جو بہت ساری ان میں برائیاں آ گئی تھی، ایک برائی اور کیا تھی جو سورہ بقرہ میں ہم کو ملتی ہے، کسی کو یاد ہے؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور خود کو فراموش کر دیتے ہو حالانکہ کتاب تم بھی پڑھتے ہو، کہ تم سمجھتے نہیں ہو؟ جی، اس سے داعی دین کی سب سے پہلی کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟ کہ جو کام وہ دوسروں کو منع کرے جس کام سے خود بھی اس سے رکا رہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی قوموں سے ڈرا رہے ہیں کہ جیسے پہلے قوموں پر عذاب آیا ایسا نہ کہ تم پر بھی عذاب آ جائے, لہٰذا اپنے رب سے استغفار کرو, اس کی طرف پلٹو, وہ بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا ہے, وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے, وہ رحم کرنے والا ہے, وہ ایک ماں سے بھی زیادہ رحیم اور شفقت کرنے والا ہے. لیکن قوم نے اعلان بغاوت کر دیا اور ان کو خیر خواہی کرنے والے پسند نہیں آتے, اور یہ کہہ دی کہ شعیب تمہاری بہت ساری باتیں ہم کو پسند ہی نہیں آتی ہیں اور تم کمزور بھی ہو. یہ ان کی طرف سے ایک طرح سے اظہار تھا اس بات کا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے یا ہم اچھی باتیں سننا ہی نہیں چاہتے ہیں. تو آخر کار پھر ان پر عذاب کا فیصلہ چشمہ کر دیا گیا. عذاب ان پر کیسے آیا؟ عذاب کی جو آمد تھی کیسے آئی؟ خود شعیب علیہ السلام نے دعا کی, ہمارا بھروسہ اللہ ہی پر ہے, اے رب ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. سبحان اللہ, یعنی ان کی قوم ان کو کیا کہہ رہی تھی؟ ان کو واپس اپنی ملت پر بلا رہی تھی کہ ہمارے مذہب میں لوٹاؤ, پہلے کی طرح شرک اور بت پرستی کرو, پہلے کی طرح تم جو ہم سب پہلے ساتھ کرتے تھے تم بھی ہمارے ساتھ واپس مل جاؤ. تو کہا کہ اگر ہم کو ہمارے رب نے سیدھی راہ دکھا دی ہے تو کیا اس کے باوجود ہم اس غلط راستے پر آئیں؟ یہ تو کیسی بات ہوئی بھلا. آخر کار انہوں نے دعا کر دی اور اللہ کا فیصلہ ان کے اوپر حکم آ کر رہا. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین, یہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اور قوم کے سرداروں نے کیا کہا؟ کہ اگر تم نے لئن اتبعتم شعیبا انکم اذل خاسرون, کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم یقیناً خسارے میں رہو گے. اب آپ دیکھنے کہ کون خسارے میں رہا, عذاب کس پر آیا اور کون بچا. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين, تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے, یعنی زمین لرزنے لگی, شدید زلزلہ آ گیا جس کی وجہ سے ان کے جسموں سے روحیں پرواز کر گئیں, ان کے بے جان لاشیں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے, ان میں جان ہی نہ رہی نہ حرکت. اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی طرح کی سزائیں دی اور کئی طرح کے عذاب ان پر نازل کیے کیونکہ وہ بری عادتوں میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا زلزلہ مسلط کیا جسے وہ بے حس ہو حرکت ہو کر رہ گئے, اور ایسی چیخ کا عذاب بھیجا کہ تمام آوازیں خاموش ہو گئیں, اور ایسے بادل کا سایہ کیا جس سے وہ ہر طرح کی آگ کے انگارے برسنے لگے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں کلام کے سیاق و سباق کے مطابق کسی ایک عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے. سورہ آراف میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے دین حق کو ترک نہ کیا تو انہیں بستی سے نکال دیا جائے گا. یہ خوف زدہ کرنے کی سزا رجفہ زلزلہ تھا. سورہ ہود میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اصلاۃ کا تامر کا ان نتر کا ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید, کہ تمہاری نماز یہ سکھلاتی کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں اور مال میں جو تصرف کرنا چاہے نہ کرے, تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو. انہوں نے گستاخی کرتے ہوئے باتیں کہی تھی. اس کی سزا کے طور پر ایک ہولناک آواز کا عذاب نازل ہوا جس سے وہ تباہ ہو گئے اور تمام آوازیں خاموش ہو گئیں. سورہ شعرا میں آتا ہے صاحبان والے دین کا عذاب, ان کے مطالبے کا جواب تھا. انہوں نے کہا تھا, سورہ شعرا میں آتا ہے آیت نمبر 185 اور 88 میں, کہ تم تو جادو زدہ ہو اور کچھ نہیں بس ہمارے جیسے آدمی ہو, اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو, اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا کر گراؤ. شعیب نے کہا جو کام تم کرتے ہو میرا رب اس سے خوب واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ان لوگوں نے اس شعیب کو جھٹلایا, بس صاحبان والے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا, بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا. صاحبان کہتے تھے کہ جو بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر آیا تھا وہ سمجھے خوش ہو کر نکلے گھر سے باہر کہ ہم پر رحمت یعنی بارش برسنے والی ہے, لیکن کہا جاتا تھا کہ وہ آگ کے بادل تھے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. مفسرین فرماتے کہ ان پر سخت گرمی مسلط ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے 7 دن ہوا روک لی, گرمی کی شدت پانی سے کم ہوتی نہ سائے سے اور نہ تہخانوں میں داخل ہو جانے سے, چنانچہ وہ گھروں سے میدان میں نکل آئے. اچانک ان پر ایک بادل آیا تو وہ سب کے سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ گرمی سے تسکین حاصل ہو. جب وہ سب کے سب جمع ہو گئے تو اس میں سے چنگاریاں اور شعلے برسنے لگے, زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور آسمان سے انتہائی شدید آواز گونجی جس سے وہ تباہ اور برباد ہو گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سوچے کتنے قسم کے عذاب جمع ہوئے تھے، ایک تو رسول کا مذاق اڑانا، گستاخی کرنا رسول کے ساتھ، طنزیہ باتیں کرنا، نیکی کے کاموں کو طنزیہ جملے میں تبدیل کرنا۔ آج بھی دیکھیں بہت سارے مسلمان نیک لوگوں کا بہت مذاق اڑاتے ہیں، بڑے چلے ہیں نمازی، بڑے نمازی بن گئے ہیں، بڑے نیک کام کرنے چلے ہیں، بڑے تقریریں کر رہے ہیں، بڑے یہ کام کر رہے ہیں، اس طرح کے جملے۔ یہ ایکچولی وہی جملے ہیں جو انبیاء کے مخالف قوم کے لوگ کہا کرتے تھے، جو آج مسلمان کہتے ہیں۔ تو ڈرنا چاہیے ان کو اس بات سے کہ کبھی نیک لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، نہ ان کے اوپر لطیفے بنائیں، نہ ان کے اوپر فقرے کسیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتے دیر نہیں لگتی ہے، کم از کم اگر نیک کام خود نہیں کر رہے ہیں تو دوسروں کو نیک کام کرتے دیکھ کر ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو کم از کم مذاق تو نہ اڑائے ان کا۔ تو الٹا مذاق اڑایا جاتا ہے نیک کام کرنے والوں کا، تو انہوں نے بھی ایسے ہی نیک کام کرنے والوں کا مذاق اڑایا تھا، رسولوں کا مذاق اڑایا، کہا کہ تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم رک جائیں ان تمام چیزوں سے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز برے کاموں سے روکتی ہے انسان کو، بچاتی ہے بے حیائی سے، ظلم سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آدھا بچا، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار ہوئی تھی۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، وہ لوگ تو دھمکیاں دے رہے تھے کہ چلے آؤ عذاب، اور کہہ رہے تھے کہ تم شعیب کو جو بھی فالو کرتے ہو شعیب علیہ السلام کو، تو تم نقصان میں رہو گے۔ اب نقصان میں کون رہا دیکھیں؟ تو نیکیوں کا تانا، نماز کا تانا، تو آپ دیکھیں کہ کتنے عذاب کو جمع کیا گیا ان کے اوپر۔ پھر پہلے تو بہت زیادہ گرمی ہوئی جس کی وجہ سے وہ کہیں پر بھی سکون نہیں پا رہے تھے، اس کے بعد نکل آئے تو ان کو آسمان سے بادل نظر آیا، سمجھے کہ اس سے ان کو تسکین ملے گی، لیکن وہ آگ کا بادل تھا اصل میں جس سے شعلے اور چنگاریاں نکلنے لگیں، برسنے لگیں، اور زمین سے زلزلہ بھی آیا اور آسمان سے انتہائی شدید آواز گونجی، چیخ چنگھاڑ تھی ایک، جس سے وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ پھر قوم کی ہلاکت پر اظہار افسوس، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام ان میں سے نکل آیا اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، سو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج اور غم کیوں کروں؟ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ایسی قوم پر افسوس کیوں کیا جائے، یعنی انہوں نے تو خیر خواہی کر کے اپنی قوم کو ساری باتیں پہنچا دی تھی، اپنا فرض انجام دے دیا تھا، ادا کر دیا تھا، لیکن ان کی قوم نے کسی طرح سے بھی ان کی بات نہیں مانی، لہٰذا نقصان میں رہی۔ تو اس کے بعد تم پر آنے والے عذاب کو مجھے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ یہ تم ہی تھے جو ہدایت قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ تو لہٰذا ایسی کافر قوم پر جب عذاب آئے تو اس پر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ آج دیکھیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بزنس کرتے ہیں تو پہلے اصول ہی وہ یہ مرتب کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح ان کو فائدہ ملے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جائے، جبکہ اسلام، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے، ہر چیز میں ایمانداری شرط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی تم مال بیچتے ہو اس کا مفہوم ہے، تو اس کو اس میں جو ڈیفیکٹ ہے، جو اس میں خرابی ہے، اس کو بتا کر بیچو۔ ایک دفعہ ایک صحابی گیہوں کوئی اناج سیل کر رہے تھے، آپ نے اس اناج کے ڈھیر میں نیچے سے اندر ہاتھ ڈالا تو آپ کو تھوڑا سا وہ گیلا دکھائی دیا، تو آپ نے کہا کہ اس حصے کو اوپر رکھو، یعنی جو اس میں گیلا پن ہے اس کو اوپر رکھو تاکہ لینے والا جان لے کہ ہاں اس میں گیلا پن موجود ہے۔ تو دھوکے سے مال نہیں بیچا جا سکتا کبھی بھی۔ تو اصلاح کی بنیادی اصول، یعنی ہمیں کیا شعیب علیہ السلام کی قوم سے ہم کو کیا نتائج اور فوائد ملتے ہیں، کیا عبرتیں اور حکمتیں ہیں اس میں، کہ اصلاح کے جو بنیادی اصول ہیں، کہ شعیب علیہ السلام کے قصے سے داعیان اللہ کو اصلاح معاشرے کے بنیادی اصول ملتے ہیں، یعنی جو بھی دین کے داعی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے، اصلاح معاشرہ کا کام کریں گے، کہ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے تجارت میں دھوکہ دہی کی اخلاقی بیماری سے روکا اپنی قوم کو جو اس میں مبتلا تھی، ان کی اصلاح کا ارادہ فرمایا تو قوم نے ان کی ان کوششوں کو ناکام بنایا اور مخالفت کی، لیکن شعیب علیہ السلام اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اصلاح کی کوشش کرتے رہے، اور انہوں نے ان کی اصلاح کی، پوری ہر طرح سے ممکن کوشش کی اور اس کا حق ادا کر دیا۔ تو ہمیشہ سے جو مصلحین ہیں، یعنی جو بھی داعیان دین ہیں، ان کے لیے انبیاء کا کردار اسوہ رہے گا۔ داعیان دین کا بھی کردار، عمل ایسے ہی ہونا چاہیے، جو کہہ رہے ہیں اس پر کرتے رہیں، عمل بھی کریں، کیونکہ تقریر سے زیادہ آپ کا عمل، آپ کا کردار زیادہ متاثر کرتا ہے لوگوں کو۔ اور کوئی وائز یا خطیب کتنا ہی بلند پایا اور شیریں بیان کیوں نہ ہو، اگر اس کا عمل اس کی گفتار کے مطابق نہ ہو تو لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم نے ایسے ہی لوگوں کی تعلق سے وعید بیان کی ہے کہ جن کا عمل ان کی تبلیغ کے برابر نہیں ہوتا۔ جب یہ آپ کو حدیث بتائی گئی تھی صحیح بخاری کی، کہ قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکلی ہوں گی اور وہ چکی کے گدھے کی طرح ان کے گرد گھوم رہا ہوگا۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ آپ تو ہم کو نیکی کی تلقین کرتے تھے، تو کہا کہ ہمیں تم کو تو بتاتا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ حسب طاقت اصلاح کی کوشش کرتے رہیں، یعنی جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، اس سے داعیان اللہ کو پرخلوص اور بے لوث دعوت دینے کا درس ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر توکل ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کی جائے، اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کی جائے اور اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ اپنا بھروسہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر رکھے اور ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کی بات سادہ ہو اور لوگوں کے دل میں اتر جائے، کہ انداز بیان گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یعنی لوگوں کو بڑے بڑے الفاظ، بڑی بڑی ایسی، یعنی بہت زیادہ فصیح اور بلیغ کلام، ایسا کلام کہ جو لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، کوئی کام کا نہیں ہے، ایسے الفاظ میں لوگوں سے بات کریں جو ان کی سمجھ کے مطابق ہو۔ پھر ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ شعیب علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عقیدہ توحید کو اپنانے اور برائیوں کو ترک کرنے کا باعث بنتی ہے۔ یہ نماز ہی ہے جو شرک سے، دھوکہ دہی سے، ملاوٹ جیسی برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ جیسے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم ان برائیوں میں مبتلا تھی، اور شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی نماز کی وجہ سے ان برائیوں سے بچے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے مذاق اڑا کر کیا کہا تھا کہ تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اچھے کام کریں، نیک کام کریں۔ اور قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز کیا کرتی ہے، بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ پھر دھوکہ دہی اور ملاوٹ سے ہمیں بچنا چاہیے کسی بھی چیز میں، چاہے وہ ہمارے معاملات ہو، بزنس ہو، تجارت ہو، جو بھی ہو، روزمرہ کے معاملات ہو۔ کہ شعیب علیہ السلام کے قصے سے ہمیں ایمانداری کا درس ملتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا، چیزوں میں ملاوٹ کرنا، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا سخت اخلاقی جرم ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم انہی جرائم کی مرتکب تھی، لہٰذا ان کے اوپر سخت عذاب نازل ہوا۔ اسی لیے اسلام ہمیں عدل اور انصاف اور ایمانداری کی تلقین کرتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دے کر سامان دنیا جمع کرتے ہیں، انہیں سخت وعید سنائی گئی ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنہم یخسرون۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن جو چیز دیکھنے میں آئی ہے، مشاہدے میں آئی ہے، کہ اسپیشلی جو بھی ڈیوٹیز انجام دینے والے لوگ ہیں، یعنی جو لوگ جاب کرتے ہیں، جس ادارے سے وہ منسلک ہیں، ان کو چاہیے کہ ایمانداری کے ساتھ اس ادارے کے جو اوقات ہیں اس میں اسی کا کام کریں، کسی دوسرے کا کام نہ کریں۔ یعنی جتنا آپ کو سیلری مل رہی ہے، آپ کو اتنا ایفرٹ لگانا پڑے گا اس ادارے کے لیے، اتنا کام کرنا پڑے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ جاب تو ایک اسکول میں کر رہے ہوں اور کام اپنے گھر کا کر رہے ہوں وہاں پر، یا آپ کوئی اسکول، کوئی یونیورسٹی آپ کو سیلری پے کر رہی ہو اور آپ بچوں کو وہاں پڑھائیں نہ، اور بلکہ ان سے پرسنل ٹیوشن لیں، کہ ٹیوشن پر تو آپ بہت اچھا پڑھائیں اور اسکول اور انسٹیٹیوٹ میں نہ پڑھائیں۔ تو یہ کیا ہوا اصل میں دیکھا جائے تو؟ یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے، اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے انجام نہ دینا ہے، یا ڈیوٹی ٹائمز میں، ڈیوٹی آورز میں بہت زیادہ فونوں پر لگے رہنا، بہت زیادہ اپنے پرسنل کام کرنا اور جو اپنی ڈیوٹی ہے اس کو انجام نہ دینا، یہ بھی ڈنڈی مارنے میں آئے گا۔ ایون نماز میں بھی کمی کرنا، وہ بھی ڈنڈی مارنے میں آئے گا، کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، نماز کو مختصر پڑھنا، یا ایسا کہ نماز کے جو حقوق ہے، جو اس کے تمام فرائض ہیں، اس کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شرائط کو، وہ بھی ڈنڈی مارنے میں آئے گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم و ستم مسلط کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس سے. تو ناپتول میں کمی کے بہت سارے نقصانات ہیں اور یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے. اس پر سخت وعید اور سخت سزائیں بھی ہیں. پیچھے جو انبیاء گزرے ہیں ان کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کی اصلاح چاہی اور اپنی قوم کو اس دھوکہ دہی سے منع کیا. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جس میں آپ نے ہم کو ایسے تمام کاموں سے منع کیا ہے جس میں دھوکہ ہو. کوئی بھی معاملہ تو لین دین کے آپس کی رضامندی سے ہونا چاہیے اور معاملہ تو واضح ہونا چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے. اگر کوئی چیز میں ڈیفیکٹ ہے تو اس کو بتا کر دینا چاہیے تاکہ دھوکہ نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ایمان کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرنے والا بنائے جس میں نہ دھوکہ ہو اور نہ ہی کسی کا نقصان ہو. بھلے ہی ہمیں نقصان کیوں نہ ہو جائے لیکن دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے, اتنا یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے معاملات کی اصلاح کرنے والے بنیں اور اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے نبھانے والے بنیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. ایماندار تاجر ہے اس کے لیے بہت زیادہ خوشخبریاں آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت اجر سے نوازے گا جنہوں نے دنیا میں ایمانداری کے ساتھ تجارت کی تھی. حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناپتول میں کمی کرنے سے بچائے اور دوسروں کو دیتے وقت ہمیشہ ان کے حق سے زیادہ دینے والا بنائے, اپنے حق پر کم پر بھی راضی رہنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.